سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جہاں دے کر پایا ہے. یہ ایک جہاں سے مطلب دونوں جہان دے کر پایا ہے، خوشیوں کا ایک جہان، ناجائز خوشیوں کا جہان، ہر خواہش کا خون. حدیث میں آتا ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، کہ خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بس ہمیں اللہ مل جائے گا، چند کام کر لیے اس سے اللہ مل جائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں ملی ہے یوں، میں یہ نہیں ملی ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ دل کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. دل بنانا ہے، دل بنا کے پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور اس دل کو اپنا مسکن بنا لیں گے. رگڑے کھانے پڑتے ہیں، خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑنا پڑتا ہے، اس کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کرنا پڑتا ہے، اور خود کو اتنا فنا کرنا پڑتا ہے کہ قلب و جگر خون ہو جاتے ہیں، مٹنا پڑتا ہے. اطلاع حال، اتباع تجویزات ایک مدت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ ملتا ہے. اور اللہ بھی ملتا ہے اپنے فضل سے، ہمارے مجاہدات، ہمارے مشقتیں اٹھانا اللہ کے راستے میں یا عبادتیں کرنا، یہ ثمرہ، اس کا ثمرہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے، بلکہ ہمارے مجاہدات اور ہمارے مشقتیں، عبادات جتنا بھی ہم کر لیں وہ اللہ کے لائق ہو ہی نہیں سکتی. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ میری خاطر سے وہ کام کر رہا ہے جو ہماری پسند کے ہیں، بس پھر ان کو رحم آ جاتا ہے، فضل فرما دیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں. تو کام ان کے فضل سے بنتا ہے، کام بنتا ہے فضل سے، اختر فضل کا آسرا لگائے ہے. تو خوشیوں کا ایک جہان دے کر اللہ ملتا ہے، ایسے ہی اللہ نہیں ملتا، مفت میں نہیں ملتا. چند کام کر لیے، نظر کی حفاظت کر لی، بے شک بڑا عمل ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ تقاضے دین کے ہیں اپنے جو ہے دل بنانے کے لیے، وہ بھی ضروری ہیں. آنکھ کی حفاظت کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے، اللہ ہمارے حضرت نے اس پر اسی لیے زور دیا ہے کہ جو یہ بھاری کام کر لے گا پھر اس کو باقی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. چھٹی تھوڑی دے دی ہے، بلکہ باقی کاموں کی آسانی کے لیے سب سے بڑا عمل اور پاکیزہ کرنے والا عمل بتلا دیا، یہ نگاہ کی حفاظت کر لو اللہ والے ہو جاؤ گے. کیا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت تو کر لی، لیکن زبان سے بک بک، غیبتیں، جھوٹ، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ٹھیس پہنچانا، لایعنی باتیں کرنا، فضول فوش باتیں کرنا، چغل خوری کرنا، کیا یہ سب جائز ہوگا؟ مقصد یہی ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کر لے گا وہ اپنے باقی اعضاء و جوارح کی بھی حفاظت کرے گا، اس میں خدا تعالیٰ ایسی شان پیدا کر دیں گے، ایسی تڑپ اور ایسی پیاس پیدا کر دیں گے کہ وہ سب کا سب پاک ہونا چاہے گا، اس کو دوسرے گناہوں سے خود بخود نفرت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نگاہ کی حفاظت وہی کرتا ہے جس میں حیا ہوتی ہے، اور جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہے، حدیث پاک میں ہے، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ اس لیے نگاہ کی حفاظت تو سر فہرست ہے بلا شبہ، لیکن چھٹی نہیں ہو جاتی کہ باقی کام سب معاف ہیں۔ جیسے چاہو زبان چلاؤ، جو چاہو دل میں سوچو، گندے خیالات لاؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ دل بنانا پڑے گا، دل بنانے کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ ملے گا۔ اور جس نے محنت کر کے اللہ کو نہ پایا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بسی ہے کہ بس نماز روزہ کافی ہے، اچھا انسان بن جائے۔ اچھا انسان کیسے بنے گا جبکہ تمام اخلاق رذیلہ موجود ہیں، اور کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، غیبتوں کا مرض بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، خلاف واقعہ باتیں بھی کرنی ہیں، فوش باتیں بھی کرنی ہیں، یہ سب باتیں تو موجود ہیں، تو اچھا انسان کیسے بنے گا؟ کون سا انسان بننا چاہتا ہے یہ معلوم نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ولی اللہ بننا فرض ہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ولی اللہ بننا فرض ہے، کیونکہ تقویٰ حاصل کرنا فرض ہے، اور تقویٰ کا انجام الولی اللہ ولایت ہے اللہ کی، تو ولی اللہ بننا فرض ہوا۔ جس چیز کا مقدمہ فرض ہے وہ اس کا موقوف علیہ بھی فرض ہے، تو تقویٰ حاصل کرنا چونکہ فرض ہے تو ولی اللہ بننا بھی فرض ہوا۔ چھٹی نہیں ملے گی، بہت افسوس ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر اللہ کو نہ پایا۔ تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے، جہاں مجھ کو بہت تو نے تمنا سے ملا سلطان، جہاں مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم ہاں نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زب میں ہاج کو، تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان جو کو، تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان جو کو، بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستو، لیکن بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستو، لیکن سبق دے گی ہے ہر غم اہل دل کی داستان جو کو، سبب دے ہے ہر غم ہے دل کی داستان جو کو، زبان عشق کی تاثیر دل سے سنتا، زبان عشق کی تاثیر مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو، مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو، زبان عشق کی تاثیر مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو، قفص کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی، قفص کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی،
سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یا بے گلستان کو کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یا بے گلستان کو قفص کی جیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستان کو جہاں دے کر ملا ہے دل نے وہ جانے میری صحرا وردی اور میری چاک دامانی میری صحرا وردی اور میری چاک دامانی بہت مجبور کرتی ہے میری آہ و فغاں جو بہت مجبور کرتی ہے میری آہ و فغاں جو کہاں تک غم غم ہو دوستو راہ محبت میں کہاں تک غم غم ہو دوستو راہ محبت میں سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان جو سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان جو ملا کرتی ہے نسبت ہی سے خطر ملا کرتی ہے نسبت نسبت ہی سے خطر زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درد شام جو زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درد شام جو ملا کرتی ہے نسبت نسبت ہی سے خطر زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درد شام جو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جام جو بہت تو نے تمنا سے ملا سلطان جام جو
نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم اما بعد معارف القرآن میں ایک واقعہ حدیث پاک کا نظر سے گزرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو الفاظ ہیں کم و بیش مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا کہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص ایسا آنے والا ہے کہ جو اہل جنت میں سے ہیں اور اس کے بعد جو صاحب آئے تو وہ انصار میں سے تھے اور ان کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے گر رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں ان کے نعلین یعنی جوتے تھے. تو سب حضرات نے دیکھا, مجلس برخاست ہوئی. اگلے دن پھر یہی معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص ایسا آنے والا ہے کہ جو اہل جنت میں سے ہے. صحابہ نے دیکھا کہ وہی صاحب چلے آ رہے ہیں. پھر تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا. تو حضرت عمر, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیسرے دن بھی یہی قصہ ہوا اور وہی صاحب تشریف لائے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا. جب وہ واپس ہوئے تو ان کے پیچھے پیچھے چلا اور راستے میں مل کر ان سے عرض کیا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے گھر نہ جانے کی, تین دن تک گھر نہ جانے کی قسم کھا لی ہے. گھر والوں سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے تو قسم کھا لی ہے تین دن تک گھر نہ جاؤں گا. تو اگر آپ تین دن تک جو ہے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں رہنے کی تو بڑا ممنون ہوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, منظور کر لیا. یہ تین راتیں ان کے پاس رہے. دیکھا کہ وہ صاحب کوئی خاص عمل نہیں کرتے بلکہ رات کو بس کچھ سونے سے پہلے ذکر و اذکار کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کوئی تہجد وغیرہ نہیں پڑھتے, صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں, فجر پڑھتے ہیں جا کے. غرض یہ کہ تین دن رات ان کے ساتھ رہے, کوئی خاص عمل انہوں نے دیکھا نہیں. جبکہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا تاکہ یہ کہ وہ دیکھیں کہ وہ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اہل جنت میں سے ہونے کی بشارت فرمائی. جب تیسری رات بھی گزرنے کو ہوئی تو فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کی حقارت میرے دل میں آ جائے کہ یہ تو کوئی تہجد بھی نہیں پڑھتے, مگر انہوں نے اپنا راز کھول دیا کہ میرا جھگڑا وگڑا کوئی نہیں تھا اور جو قسم کھائی تھی میں نے گھر نہ جانے کی وہ سب میرا ایک بہانہ تھا, اور بہانہ یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں تو میں بھی اس کو اپنا لوں گا. مگر میں نے دیکھا کہ آپ نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا, البتہ یہ ہے کہ سوائے کلمہ خیر کے آپ کے منہ سے میں نے کوئی بات بھی نہیں سنی. تو وہ صحابی نے فرمایا کہ بے شک بھائی جو کچھ تم نے دیکھا میں تو میرے پاس تو وہی کچھ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو جب یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر جانے لگے تو پھر ان صحابی نے ان کو پھر بلایا اور کہا کہ بھائی ایک بات ہے میرے اندر, اور وہ یہ ہے کہ میں کسی سے کوئی برائی اور کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا, اور نہ میں اپنے دل میں کسی سے کوئی حسد رکھتا ہوں کہ کسی کے نعمت کو دیکھ کے جھڑوں. تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی صفت ہے آپ کی جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا رتبہ ملا. تو یہ دو برائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کے بارے میں فرمایا کہ دو زخم لے جانے والی ہیں, ایک کینہ ہے اور ایک حسد ہے. اور ایک روایت میں کینہ کے ساتھ چغل خوری کو بیان کیا گیا ہے کہ چغل خوری اور کینہ یہ دو برائیاں دو زخم لے جانے والی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے پاک رکھے اور جس کے دل میں ہے اس کو پاک کرنے کی توفیق دے. تو یہ جو دل بنانا ہے یہ دو برائیوں کو ترک کرنا, حسد اور بدگوانی بھی اسی, یہی عرض کرتا ہوں کہ اکثر برائیاں ایک فیملی کی ہیں, دو ہی برائیاں ہیں حقیقت میں, دو جڑیں ہیں. ایک جاہی بیماری ہوتی ہے یعنی تکبر, بڑائی, اپنے کو اچھا سمجھنا, پسند کرنا. تو اسی کی یہ فرع ہیں یعنی شاخیں ہیں, غیبت بھی, جھوٹ بھی, چغلی بھی, کینہ بھی, حسد بھی, یہ اسی کی برائیاں ہیں, اسی کے ذیل میں آتی ہیں, تکبر کے ذیل میں, اپنے کو بڑا سمجھنا, جاہی بیماری. اور ایک باہی بیماری ہے جو شہوت کی بیماریاں ہیں. تو یہ سب ایک دوسرے کی بھائی بہن ہیں یا امراض, کینہ ہو گیا, حسد ہو گیا, بغض ہو گیا کسی سے, اور جو ہے وہ چغل خوری ہے, غیبت ہے, جھوٹ ہے. تو غرض یہ کہ یہ بیماریاں ایسی ہیں جو دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اور فقہا نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافرانہ عادتیں ہیں, کافروں کی عادتیں ہیں, چغل خوری اور حسد اور کینہ کافروں کی عادت ہے. تو جس کے دل میں یہ امراض محسوس ہوتے ہوں تو وہ سمجھ لے, لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر کچھ کافروں کی عادت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا, مقصد یہ ہے کہ یہ کفار کا شیوا ہے, اپنے دل میں کسی سے حسد رکھنا, کینہ رکھنا. کینہ ہے تو کینہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی سے, کسی بھائی بہن سے کوئی بات تکلیف کی, کسی بات پہ تکلیف پہنچ جائے تو دل میں ایک غم غصہ سا رہتا ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, اور اس سے بدلہ لینے کا اس میں داعیہ پیدا ہو جاتا ہے, انتقام لینے کا داعیہ رہتا ہے کہ کسی طرح اس کو نیچا دکھائیں, کسی طرح اس کو ذلیل کریں, کسی طرح اس کو نقصان پہنچائیں, کسی طرح اس کو برا بھلا کہہ دیں سب کے سامنے. تو یہ کینہ ہے, تو یہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے. اور حسد جو ہے وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ حسد وہ بیماری ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا, کہ کسی طرح یہ چیز اس سے جاتی رہے, ہمیں ملے یا نہ ملے اس سے ضرور جاتی رہے. اور یہ حسد جو ہے دنیا کی نعمتوں میں بھی ہو جاتا ہے, مثلا مال و دولت سے, کسی کا گھر دیکھ کر, کسی کے کپڑے اچھے دیکھ کر کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, کسی کا زیور دیکھ کر, کسی کا حسن دیکھ کر, کسی کی کوئی بھی نعمت دنیاوی ہو یا دینی ہو اس کو دیکھ کر حسد پیدا ہو سکتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, اور فرمایا کہ حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے, غم میں گھلتا رہتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو, خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض, جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, جتنی بھی مال دولت حسن وغیرہ جتنی نعمتوں کی تقسیم ہے سب اللہ کا فیصلہ ہے. اب اللہ کے فیصلے کے خلاف ہم اسے اس کے زوال کی تمنا کر رہے ہیں, تو یہ جہنم کی طرف چلنا ہے, کفے افسوس مل رہے ہیں کہ ہائے اس کو کیوں ملا, ہمیں کیوں نہیں ملا. تو اس حسد میں پھر وہ چیز جاتی رہے اس سے, تو یہ حسد ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے. چغل خوری بھی جو ہے وہ کیا ہے, چغل خوری یہ ہے کہ کسی کی بات دوسرے کو جا کے نقل کرنا اس طرح سے کہ اس کے دل میں برائی بیٹھ جائے, فساد پیدا ہو, جھگڑا پیدا ہو, اس کا دل برا ہو جائے کہ فلاں تم کو ایسے کہتا ہے. نقل الکلام علی وجہ الفساد, نقل الکلام علی وجہ الفساد, کسی کی بات کو. اور بعض لوگ اکثر کیا بلکہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ بات کو منوان تو بیان کرتے نہیں, اول تو ضرورت نہیں بیان کرنے کی, پھر بے ضرورت بیان کر دی کہ اس نے ایسے کہا تھا, بھائی آپ خاموش ہی رہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو بھڑکانے کی, آگ لگانے کی. تو بعض لوگوں کو آگ لگانے کا مرض ہوتا ہے, اس کو اسی میں مزہ آتا ہے, لیکن نقصان تو خود ہی کو پہنچتا ہے, لیکن بعض لوگوں نے اس کو مشغلہ بنا رکھا ہے. خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بہت عادت ہوتی ہے, فلانی تمہیں ایسے کہہ رہی تھی, فلانی تو تمہارے بارے میں یہ خیال رکھتی ہے. تو یہ ہو گئی چغل خوری, نقل الکلام علی وجہ الفساد, اس سے فساد پیدا ہو ایسا کلام کسی کا نقل کرنا. اب اگر اس کی دوسری صورت ایک اور اس سے بھی بری ہے کہ جو بات اس نے نہیں کہی یا اس نے کسی اور انداز میں کہی تھی, کہ ایسے برے انداز میں نہیں کہی تھی, برائی کے لیے نہیں کہی تھی, اس کو اس طرح بنا کر پیش کرنا یا ایسے الفاظ میں پیش کرنا, الفاظ بدل دینا, تو یہ تہمت ہو گئی ہے. اور اس کے اندر تہمت جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے, اور تہمت کے ساتھ ساتھ اس میں جھوٹ کا بھی گناہ شامل ہو گیا. تو یہ چغل خوری بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطات, یہ قطات یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا, یعنی وہی بات کہ دوزخ میں لے جانے والی یہ بیماری ہے. اگر مسلمان بھی ہے اور توبہ نہیں کی, معاف نہیں ہوا اس کا جرم, تو اس چغل خوری کی سزا میں اس کو جہنم میں معلوم نہیں کتنا جلنا پڑے گا پاک ہونے کے لیے, کیونکہ جنت میں پاک ہی لوگ جا سکتے ہیں, اور مسلمان اور ایمان والے کی تہذیب کے لیے جنت جہنم میں لے جایا جائے گا, پھر کہیں جا کے اسے جنت میں بھیجا جائے گا. ایمان کی بدولت جنت میں تو بھیج دیا جائے گا, لیکن پٹ پٹا کے جائے گا, سزا اٹھا کے جائے گا. تو کیا فائدہ, یہیں سے ہم اپنی اصلاح کر لیں, تھوڑی سی محنت ہم کر لیں. یہی بار بار عرض کرتا ہوں کہ بھائی اپنے دل بنانے کی ہم محنت کر لیں. تو غرض یہ کہ حسد ہے اور کینہ ہے اور چغل خوری ہے, بڑی بڑی برائیاں ہیں. اور اس میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بہن بھائی ہیں, تو ایک مرض جو ہے وہ کئی امراض کا سبب بن جاتا ہے, کئی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے ان خاص امراض سے بہت بچنا چاہیے, چغل خوری سے بھی, کہ کسی کا کلام کسی کو جا کے نقل نہ کرے. اور اس کا علاج بھی علماء کرام اور محدثین اور اولیاء اللہ نے, عارفین نے لکھا ہے کہ چغل خور کا ایک علاج تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی چیز تو بھائی اس کو فوراً منع کر دے کہ ہمارے سامنے کسی کی بات نقل نہ کرو، مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، اس میں کوئی رعایت ہی نہ کرے، بولنا ہی نہ دے اس کو. اور دوسرا علاج یہ پھر بھی نہ مانے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس شخص کے پاس لے جائے کہ جس نے جس کی بات اس نے نقل کی ہے کہ بھائی یہ تمہارے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ تم نے ہمیں ایسا کہا، بس پھر یہ اس کا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. اگر اس نے جھوٹ بولا ہوگا تو وہ خوب شرمندہ اور ذلیل ہوگا، آئندہ کے لیے توبہ کر لے گا کہ آئندہ کسی کا کلام نقل نہیں کروں گا. اور دوسرے یہ کہ اگر بات واقعی سچ ہوئی تو جس نے ایسا کہا ہوگا اس کو نصیحت ہو جائے گی کہ بھائی آئندہ ایسی بات نہیں کرنی ہے، اور صلح صفائی ہو جائے گی، معافی مانگ لے گا، دل مل جائیں گے. تو ایک تو چغل خور کا یہ علاج ہے، اور دوسرا حسد کا علاج یہ ہے، اور وہی کینہ کا بھی علاج ہے. جو حسد کا علاج ہے وہی کینہ یا حقد جو کہتے ہیں عربی میں، دونوں کا یہی علاج ہے کہ بھائی جس سے حسد محسوس ہو اس کے لیے خوب دعا کیا کرے، خوب دعا کیا کرے، اس کے لیے دنیاوی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں کی خوب دعا کرے. اور جو نعمت دیکھ کر وہ جل رہا ہے بتکلف، دل نہیں چاہے گا، لیکن بتکلف اس کی نعمت کے اور بڑھنے کی دعا کرے کہ یا اللہ مثلا مال ہے، اللہ اس کو مال میں اور برکت دے دے. مال سے حسد پیدا ہو گیا تو اس کے خلاف ہر کام نفس کے خلاف کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے. تو نفس چاہتا ہے کہ اس سے حسد کرے، اس کے نعمت کا زوال ہو تو ہمیں خوشی ہوگی، تو یہ ایسا آدمی جو ہے بیوقوف ہے، کیونکہ یہ اپنے جہنم کی طرف چلنے کا انتظام کر رہا ہے، سامان کر رہا ہے. تو نفس کے خلاف علاج کریں کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو یا اللہ اس کو مال میں برکت دے دے، حسن ہے تو یا اللہ اس کو اور حسن دے، اور خوبصورتی دے دے، اور اس کے باطن کو بھی اچھا کر دے، جیسی اس کی اچھی صورت اس کے باطن کو بھی اللہ اس سے زیادہ اچھا کر دے. اور اسی طرح سے اگر کوئی دینی نعمت ہے کہ بھائی لوگ اس کو پوچھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں اور اس سے جلن محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے خوب دعا کرے کہ یا اللہ ان کے حلقے میں اور برکت دے دے، ان کو اور زیادہ عزت دے دے، اور ترقی دے دے ان کو، اس طرح سے اس کے لیے خوب دعا کیا کرے. اور جب اس سے ملے تو بتکلف مسکرا کے ملے اور اس سے دعا کی درخواست کرے، اور کبھی کبھی اس کو ہدیہ بھی دیا کرے، چھوٹا سا صحیح لیکن اس کو ہدیہ دے. اور اسی طرح سے جب سفر پہ جائے تو اس سے دعا کے لیے کہے کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، جب واپس آئے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لے آئے. کبھی کبھار اس کی دعوت کر دے، دعوت نہ ہو سکے چائے پلا دے اس کو بلا کر، غرض یہ کہ اس کی میزبانی کرے. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی یہ حسد بھی اور کینہ بھی اس کا علاج ہو جائے گا، اور دل انشاءاللہ گلاب کے پھول کی طرح سے ہلکا ہو جائے گا، بلکہ اس سے محبت پیدا ہو جائے گی، پہلے نفرت تھی اب محبت پیدا ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ تین بیماریاں ایسی ہیں بہت ہی خطرناک، جس میں کافرانہ جو ہے اثرات ہیں، کافرانہ اثرات، اس سے بہت بچنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہ زبان کی آفتوں میں سے ہے، چونکہ چغل خوری زبان کا فعل ہے، لیکن اس کی جڑ جو ہے وہ تو دل میں ہی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جس کے اندر غم اور غصہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، تو اسی کے اندر یہ بیماریاں پلتی بڑھتی ہیں. تو لہذا ان امراض سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ان باتوں میں سے جو بھی بات محسوس ہو، کسی کے دل میں کینہ ہو، کسی کے بارے میں کینہ ہو، یا کسی سے حسد ہو، یا کسی کو چغل خوری کا مرض ہو، بات ایسی لگا دیتا ہو ادھر کی ادھر جا کے، تو اس کا علاج کرنا چاہیے. علاج کرنے سے یہ سب بیماریاں شفا پا جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. اللہ معاف فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب رواه البیهقی فی شعب الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کے پاؤں تر نہ ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے کہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ مالداروں کو دنیا کی محبت سے نہایت اہتمام اور فکر سے بچنا چاہیے اور آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دینی چاہیے, اور دنیا سے بے رغبتی اگر نہ ہوگی تو گناہ سے بچنا ناممکن ہوگا. دنیا کی دولت کا یہی نقصان کیا کم ہے کہ فقراء جنت میں اغنیاء یعنی مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. عافانا اللہ منہا بکرمہ فضلہ آمین. ایک زاہد کی حکایت حضرت شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی. لوگوں نے کہا شہر کیوں نہیں آتا؟ زاہد نے کہا کہ شہر کیسے آؤں, وہاں حسین حسین پری چہرے والے نغمہ گاتے ہیں اور جب کیچڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہاتھی پھسل کر گر پڑتا ہے. یعنی ایسے گندے ماحول میں انسان گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تنبیہ میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بال بچوں کے لیے شہر میں روزی کمانے کے لیے نہ جائے, مطلب یہ ہے کہ بغیر سخت ضرورت ہرگز شہر نہ جاوے اور خلوت کو غنیمت سمجھے. البتہ اگر ضروری کام سے جانا ہو, جب فارغ ہو جائے فوراً اپنے گھر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جاوے, یا اللہ والوں کی کتاب کا مطالعہ کرنے لگے اور ذکر اللہ اور تلاوت اور نوافل پڑھے. گندے ماحول کے اثرات ان مذکورہ تدبیروں سے ختم ہو جاتے ہیں, اور اپنے دنیا کے کاموں کے وقت بھی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں. انشاءاللہ تعالی نور ہی نور پیدا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ روز ہم نے سجدے کی سنتوں کا بیان پڑھا تھا, آج قعدے کی 13 سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا, دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا, تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا, قعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھنا, درود شریف کے بعد دعائے معذورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا, دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا, سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا, امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا, مقتدی کو امام فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا, اور منفرد یعنی جو اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا. مقتدی اگر ہے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا ہے, امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا, مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں جماعت کے پیچھے رہ گئی ہوں اس کو امام کے فارغ ہونے کا یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے کا انتظار کرنا, پھر کھڑے ہو. یہ بیماریوں سے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2 کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے اور اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. ایک تو ہے جزاء الاعمال, جس کے اندر بہت سی نیک باتوں کے اجر لکھے ہوئے ہیں, نیکیاں لکھی ہیں ان کے اجر, اور گناہوں بعض گناہ لکھے ہیں اور ان کی سزا, اور اس کے آخر میں بہت کام کی باتیں ہیں. یہ بیماریوں کے متعلق بھی ہیں اور بھی باتیں ہیں. اور دوسرا فروع الایمان, جو بھی گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا, فروع الایمان یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے. اس میں ایمان کے 77 شعبے لکھے ہوئے ہیں, ایمان کے شعبے, بہت ہی زبردست اور جامع اور مختصر کتاب ہے, لیکن بہت ضروری ہے ہمیں اپنا ایمان کامل کرنے کے لیے تمام شعبوں پر کمال حاصل کرنا چاہیے. اور اس میں یہ سب باتیں اسی میں سے میں نے جو مطالعہ کیا اس میں سے کچھ سنا دیا. تو ان چیزوں کا ترک کرنا واجب ہے, کیونکہ اس میں جیسا اصلاح اخلاق رسالہ ہے یہ اس سے بھی جو ہے وہ اور بھی اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو جو اخلاق حمیدہ حاصل کرنے والے ہیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے فروع الایمان میں, اور جن برے اخلاق کو چھوڑنا ہے, جس سے پاکی اختیار کرنی ہے, ان کا بھی ذکر ہے. تو اس طرح سے کل 77 شعبے ایمان کے اس میں ذکر کیے گئے ہیں. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ, شعب الایمان بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں غالباً 7 جلدوں کی کتاب ہے موٹی موٹی، اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے، میں نے دیکھا ہے، لیکن فروع الایمان یہ حکیم الامت کی بہت زبردست تالیف ہے، یہ بہت مختصر کتاب میں، لیکن اس میں مشکل الفاظ بھی ہیں، لیکن مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مشکل الفاظ کے معانی نیچے حاشیے میں لکھ دیے ہیں اور اس سے بہت آسانی ہو گئی، لیکن پھر بھی چونکہ ہماری روزمرہ کی جو ہے وہ مطالعہ اس طرح کا ہر ایک کا نہیں ہے، تو ایک بار میں شاید سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اوپر مشکل لفظ ہے، پھر نیچے معنی اس کے دیکھنا، پھر دوبارہ عبارت سے رجوع کرنا، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میں سب بات سمجھ میں آ جائے، لیکن میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو بار بار پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا زبردست نفع ہوگا، کیونکہ اس میں ایمان کے 77 شعبے ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا درجہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑا شعبہ ایمان کا، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تو اس کے درمیان جو ہے بہت ساری باتیں یہی جن میں سے میں نے یہ 2-3 بیماریاں عرض کی ہیں، تو ان کا ترک کرنا، جو کچھ چیزوں کا حاصل کرنا ہے یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ہے، اور ان کا ترک کرنا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ہے، تو یہ دونوں کتابیں ہر گھر میں ہوں، اور اس کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ اگر روزانہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی ایمان میں بہت ترقی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے، پھر رجب میں غزوہ تبوک واقع ہوا، ایک جگہ کا نام ہے اطراف شام میں، اس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ تکلیف کے دنوں میں اس کی تیاری ہوئی تھی، سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ کو خبر پہنچی، بھائی باتیں نہ کرو، آپ کو خبر پہنچی کہ ہرقل بادشاہ روم آپ پر لشکر لاتا ہے، آپ کو مناسب معلوم ہوا کہ خود اس پر لشکر لے جا رہے ہیں، قبائل عرب کو کہلا بھیجا، بہت آدمی جمع ہوئے، 30,000 آدمی اس غزوے میں آپ کے ہمراہ تھے، آپ مع لشکر موضع تبوک میں پہنچے اور متوقف ہوئے، اور ہرقل نے مارے ڈر کے آپ کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا ادھر رخ نہ کیا، آپ نے اطراف و جوانب میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد کو عقیدر حاکم دومت الجندل کی طرف بھیجا، وہ اس کو گرفتار کر کے لائے، بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا، بعض نے کہا ہے کہ مسلمان ہو گیا، جب آپ کی اقامت کو 2 ماہ ہو گئے آپ صحابہ سے مشورہ کر کے مدینہ کو لوٹ آئے، اور اسی زمانے میں مسجد زرار کے حدم کا قصہ ہوا، اور وہ یوں ہوا کہ ابو عامر راہب ایک بڑا مفسد قوم خزرج سے تھا اور کتابیں پڑھ کر نصرانی ہو گیا تھا، پہلے تو آپ کی خبر نبوت کی بیان کیا کرتا تھا، جب آپ مدینہ پہنچے مارے حسد کے مسلمان نہ ہوا، دیکھیے حسد کی ایک یہ برائی بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور عداوت میں سرگرم رہتا، بعد غزوہ بدر کے مدینہ سے بھاگ کر قریش سے جا ملا، احد میں آیا تھا، پھر روم کو چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کا لشکر آپ پر چڑھا لا دے، جب یہ صورت بھی نہ بنی مدینہ میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنا دیں، وہ جگہ مشورے کی ہوگی، وہ سفر تبوک سے پہلے مسجد قبا کے متصل بنوا چکے تھے، اور آپ سے استدعا کی کہ آپ اس میں چل کر نماز پڑھ لیں، مطلب یہ تھا کہ اس سے اس کی رونق ہو جائے گی، یعنی جب کوئی بڑا آ جاتا ہے کسی مسجد میں تو اس کی مشہوری ہو جاتی ہے کہ یہاں کوئی بڑا آیا تھا، اور تو اس میں جو ہے جو بھی لوگ ہوں گے وہ اچھے ہی لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا اس وقت جہاد کو جاتا ہوں، بعد معاودت کے دیکھا جائے گا، بعد معاودت پھر استدعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا الی آخر، آپ نے اس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اخلاق حمیدہ کے حصول کی محنت کی توفیق نصیب فرما دے، اور اخلاق رذیلہ سے پاکی کی محنت کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ تمام کا تمام اللہ ایمان کے شعبوں میں کامل فرما دے. اے اللہ کامل ایمان بنا دے, کامل الاسلام بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اے اللہ اولیاء اللہ جیسے ہمارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. یا اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, ہماری اولادوں کو جلد فرما لے, ہمارے آنے والی نسلوں کو جلد فرما لے, تمام مسلمانوں کو جلد فرما کر. الہ العالمین اے رب کریم اولیاء صدیقین کی خط انتہا سب کو عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اللہ ہماری دنیا کی حاجتیں بھی تمام جائز حاجتوں کے لیے آپ قاضی ہو جائیے. اللہ ہمارے کفیل ہو جائیے, ہماری دنیاوی حاجتیں پوری فرما دیجیے, ہمارے مقاصد حسنہ بھی بامراد فرما دیجیے, ہماری اللہ آخرت بھی بنا دیجیے. اے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیجیے, دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما دے, دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ دونوں جہان کے شرور و فتن سے ہماری اور حادثات سے ہماری حفاظت فرما, بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ بد امنی سے حفاظت فرما, عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. اے اللہ دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما دے, دونوں جہان کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما, دنیا کی محبت سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دے, اپنی محبت کی چاٹ لگا دے. اے اللہ دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دے, اپنی چاٹ لگا دے, اپنی محبت کی چاٹ لگا دے. الہ العالمین ہمیں اپنی محبت اور معرفت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اپنے دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما دے. اے اللہ, اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, خصوصاً غیروں کے طریقوں سے. اے اللہ ہماری بالکل مکمل حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما دے, حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے پیاری اداؤں سے, پیارے حسن معاشرت سے اور حسن اخلاق سے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو معطر و مزین فرما دے. اے اللہ سنتوں پر سنتوں کا عشق عطا فرما دے, سنتوں پر جان دینے والا بنا دے, سنتوں کو پیارا بنا دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنتوں سے, ہر لمحے کو سنت سے معطر اور مزین فرما دے. اے اللہ, اے اللہ ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما, نوافل کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما, تلاوت پر حلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تلاوت پر حلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کی برکات سے نوازش فرما. اے اللہ اس کے ثمرات سے نوازش فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب کے لیے اس کو شفا بنا دے. اے اللہ ہمارے ظاہر کے لیے بھی اس کو شفا بنا دے, ہمارے قلوب کی شفا بنا دے, ہمارے قلوب کی راحت بنا دے. اس کی تلاوت کو ہمارے قلوب کی راحت بنا دے, ہماری جان بنا دے, ہماری روح کو خوش کر دے. اے خدا اس کی تلاوت ہم ایسی کریں کہ ہماری روح خوش ہو جائے, ہماری روح جو میں جولانی آ جائے, تابانی آ جائے. اے خدا ہمیں قرآن پاک کی قدر اور عظمت کی توفیق نصیب فرما, اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ طریق اکابر پر جینا مرنا نصیب فرما. یا اللہ طریق اکابر پر جینا مرنا نصیب فرما. اے اللہ طریق اکابر پر جینا مرنا نصیب فرما. ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے رتبے بہت بہت بلند فرما, ان کے اہل و عیال اور آل و عیال اور تمام اے اللہ تمام اہل دولت قدا اور احباب اور قدام کو اور ہمارے حضرت مشائخ کی آنے والی تمام نسلوں کو, اور اے اللہ سب کے سب کو سائل اقوا نسبت بنا, ان کو عزت و شرف عطا فرما, دونوں جہان کا عزت و شرف عطا فرما. اے اللہ سب کے سب کو سائل اقوا نسبت بنا. اے اللہ ہم کو اپنے بزرگوں کے طریق پر اے اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنے مشائخ سے محبت نصیب فرما, ان کی عظمت نصیب فرما, ان کی قدر نصیب فرما, ان کی اتباع نصیب فرما. اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے یا کسی کی بات چل رہی ہے, اے اللہ ان سب کو نیک اور صالح اللہ والے رشتے عطا فرما. اے اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے جلد از جلد. اے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما. اے اللہ جن بچوں جن لوگوں کے اولاد نہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی اپنا 100% موتی اور فرما بردار بنا دے. اللہ ہمارے ملک سے سودی معیشت کا مکمل خاتمہ فرما دے, تمام اسلامی ممالک سے سودی معیشت کا مکمل خاتمہ فرما دے, ہمارے ملک سے رشوتوں کا اور بدکاری کے اڈوں کا اور فحاشی کے اڈوں کا اور فحاشی سے، اے اللہ سب کا خاتمہ فرما دے، رشوتوں کا خاتمہ فرما دے، بدمنی کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے جان مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ہر مسلمان کی ایمان اور جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امن سے جینا نصیب فرما، یا اللہ امن سے جینا نصیب فرما، امن و عافیت نصیب فرما ہر ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو اے اللہ امن و عافیت نصیب فرما، سارے عالم میں امن و عافیت نصیب فرما، اے اللہ سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، یا اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما، شرف نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، اے اللہ غلبہ نصیب فرما، اے اللہ دھوکے باز اور فریبی اور گمراہ کن لوگوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، گمراہیوں سے حفاظت فرما، غلط عقائد کو پھیلانے والوں سے حفاظت فرما، غلط عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست کر دیں، ہمارے احوال کو درست کر دیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. انشاءاللہ تعالی یہ جو اتوار آ رہی ہے، اس اتوار کو حسب معمول عشاء کے بعد ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء رومی وقت مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا اردو میں بیان نشر کیا جائے گا. حضرت والا یہ بیان انشاءاللہ تعالی ڈھاکہ سے بیان فرمائیں گے اردو میں، جو براہ راست نشر کیا جائے گا نیٹ پر بھی اور پہلے کی طرح یہاں پر ٹیلی فون وغیرہ پہ بھی اس کے سننے کا انتظام کیا جائے گا. سب لوگ جو ہے اس کی خوب اہتمام سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت نفع ہوتا ہے. اصل میں حضرت والا کے بیان جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے، سرابا محبت، محبت بھرا بیان ہے. ہمیں ہر بات ہر لفظ ایک ایک لفظ میں محبت اللہ تعالیٰ کی بھری ہوئی ہے، بھرپور محبت ہے. بس یہ محبت دل میں آ جانا ہی بڑی کامیابی ہے، اللہ کی محبت ہم حاصل کر لیں یہ بڑی کامیابی ہے. اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اطاعت آسان ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی اطاعت نصیب ہوتی ہے کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.